أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بجائے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا تعالی نے انسان کو عقل اور شعور کے ذریعے سے امتحان کے مرحلے میں گزارنا ہے. اسلام کی مسلمات میں سے ایک بنیادی اصل یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ دیا ہے, شعور دیا ہے, عقل کی نعمت دی ہے, اور ان تمام کو اس لیے دیا ہے کہ انسان اپنی مصلحت کا فیصلہ کرے, اپنے مصلحت کو دیکھتے ہوئے جو بہترین ہدف حاصل کرنے کا ہے اس بہترین ہدف کو حاصل کر سکے. اور یہ بات کئی دفعہ آپ کے سامنے عرض ہوئی کہ انسان کی قدر و قیمت اس کے فیصلوں کے اوپر ہوا کرتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ساری قدر و قیمت نتائج کے اوپر بھی نہیں ہوتی. مثلا میں نے اور آپ نے زندگی کے اندر کیا نتائج حاصل کیے, مادی اعتبار سے تو نتیجے کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں. پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ ہو چکی کہ اگر ایک آدمی مادی اعتبار سے بہت زیادہ اعلیٰ نتائج حاصل کر لے تو اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے اس کے معنوی مقام کی کیا نشانی ملے گی. اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جس نے تاج محل بنا لیا اس کے معنوی مقام کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کے بارے میں مثبت ملے ہمیں. جنہوں نے دنیا کی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر لیں, آج کی بڑی بڑی عمارتیں جو مثال کے طور پر مغربی مالک میں یا حتی مشرقی مالک کے اندر موجود ہیں, تو ان کی عمارتوں کے بڑے ہونے سے, کسی بینک کے بڑے ہونے سے, کسی جائیداد کے بڑے ہونے سے ظاہر ہے اس کے معنوی مقام کے اندر کوئی فرق حاصل نہیں ہوگا. یوں سمجھ میں آتا ہے کہ حتیٰ معنوی اعتبار سے بھی اگر کسی نے کوئی چیز حاصل کی ہے اس سے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا ظاہری طور پر کہ اصل میں مقام کیا ہے خدا کے نزدیک. اب آپ تصور فرمائیے کہ سادہ سی بات کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ آپ اتنی تعداد میں یہاں پہ تشریف فرمائیں, کیا اس سے کوئی چیز ثابت ہوگی؟ تعداد کے زیادہ ہونے سے کوئی فضیلت بنے گی کیا؟ نہیں ہے, میرا نہیں خیال تعداد کے زیادہ ہونے سے کوئی بھی فضیلت بن پائے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں ابتدا ہی میں عرض کرتا چلوں. آیت اللہ مرشی نجفی مقدس ترین علماء میں سے اور قوم کی جو اس وقت حیثیت ہے اس کو بنانے میں شاید ان کا بہت بڑا کردار ہے. ان کا کتاب خانہ, ان کا حرم بی بی معصومہ کے اندر نماز پڑھانا, اور ان کی نماز کا ایک عجیب ہی مزہ تھا. الحمدللہ رب العالمین جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں ایک عجیب ہی روحانیت تھی. بہت تیزی سے پڑھاتے تھے, کچھ لوگوں کو شاید سب سے بڑا مزہ یہی لگتا ہو بہت تیزی سے پڑھاتے تھے, لیکن بہرحال اس کی ایک عجیب روحانیت تھی. اتنی تیزی سے پڑھاتے تھے لیکن پھر بھی بڑے بڑے عرفا پیچھے پڑھتے تھے, جبکہ معمولاً عرفا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ زیادہ تیزی سے پڑھائے جانے والی نمازوں میں شرکت نہیں کیا کرتے تھے, لیکن آیت اللہ مرشی کی نماز کے اندر شرکت کرتے تھے. کمالات بھی بہت زیادہ ان سے منسوب تھے, بہت زیادہ کمالات ان کے, عجیب و غریب باتیں. بہت کم اپنے سجادے سے اٹھ کر کسی کا دروازے تک جا کر استقبال کرتے تھے, ایسا معمولاً نہیں ہوتا تھا. جو کوئی بھی آتا تھا وہ اپنے سجادے پہ تشریف فرما رہتے تھے, جو بھی آتا تھا وہ ملتا تھا, بہت اگر ہوتا تھا تو وہ اپنی جگہ سے نکل کر بیٹھک میں آ جایا کرتے تھے, اس کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھ جایا کرتے تھے. کبھی ان کو پتا چلا کہ ایک آدمی ملنے کے لیے آیا ہے تو سجادے سے اٹھے, بیٹھک سے نکلے, گھر کے دروازے تک چلے گئے اس کا استقبال کرنے کے لیے, اور لے کر جب واپس آئے تو بجائے یہ کہ بیٹھک میں بٹھاتے اپنی سجادے کی جگہ پہ اس کو بٹھا دیا, اپنی عبادت کی جگہ پہ اس کو بٹھا دیا. اچھا یہ بہت یونیک تھا, یعنی لوگوں نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ معمولاً نہیں ہوتا ہے جو اس آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے. جتنی دیر تشریف فرما رہے وہ صاحب یہ ان کے ساتھ بڑی دوستی کے عالم میں گفتگو کرتے رہے, یہاں تک کہ جب وہ واپس گئے تو دوبارہ دروازے تک ان کو خدا حافظ کہنے گئے. جو ان کے بیت میں کام کرنے والے لوگ تھے, جو وہاں پر علماء تشریف فرما تھے جو روزانہ ہوا کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ پہلی تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس آدمی کو جانتے ہی نہیں ہیں, جس کو آغا اتنا زیادہ احترام دے رہے ہیں ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، جبکہ معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ جن کو لوگ جانتے ہیں آتے ہیں ملنے کے لیے ان کو ہم سب جانتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اتنا غیر معمولی احترام حاصل کیا اس نے جو ان آغا نے کسی کو بھی نہیں دیا اب تک. تو ان کے جانے کے بعد انہوں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ یہ آدمی کون صاحب ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، نہ قم کا آدمی ہے نہ نجب کا آدمی ہے، قم کا ہوتا تو ہم جانتے نجب کا ہوتا تو ہم جانتے، یہ ہے کون؟ دوسری بات یہ کہ اتنے غیر معمولی احترام کی کیا ضرورت ہے؟ آیت اللہ مرشی نجفی نے انتہائی مخلص آدمی تھے. میں اس واقعے کو ذرا سا رک کر ان کا ایک اور واقعہ بتاتا چلوں. جب نئے نئے قم میں تشریف لائے تو مرجعیت کے مقام پر فائز تھے. اچھا کچھ ہمارے اطراف میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بڑائی کے آداب سکھا رہے ہوتے ہیں، اپنی دانش میں شاید بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بڑا کیسے بننا ہے. ہمارے علماء کو بھی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہوں نے آیت اللہ مرشی نجفی کو بھی سکھانے کی کوشش کی. آیت اللہ جب قم تشریف لائے تو انہوں نے کہا میں مشہد جاؤں گا، مشہد جاؤں گا زیارت کرنے کے لیے. کہا آغا صاحب اس وقت مشہد جانا زیارت کرنا آپ کی مصلحت میں نہیں ہے. کہا یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ کسی امام کی زیارت پر جانا میری مصلحت میں نہیں ہے. کہا نہیں آپ کی مصلحت میں اس خاطر نہیں ہے کہ آپ اس وقت مرجعیت کے مقام پر فائز ہوئے ہیں، مرجعیت پہ مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے اب اگر آپ اس وقت تشریف لے گئے مشہد کی طرف تو راستے میں ابھی زیادہ لوگ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، آپ کا اتنا شایان شان استقبال نہیں ہوگا. ابھی آپ قم میں رکیے، دو چار سال آپ قم میں رہیں گے تو آپ کے شاگرد پورے ایران میں پھیل جائیں گے. جب وہ پورے ایران میں پھیل جائیں گے تو گاؤں گاؤں آپ کی بات پہنچ جائے گی، پھر اس وقت جب آپ سفر کریں گے تو پورے علاقے کے اوپر ایک اثر پڑے گا، پورا علاقہ آپ کے استقبال کے لیے آئے گا، مشہد تک استقبال ہوگا آپ کا، پھر آپ جائیے گا تو زیادہ فائدہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں جوانی سے لے کر بڑھاپے تک خدا خدا کرتا رہا ہوں اور اب تم مجھے بڑھاپے میں انسانوں کی طرف دیکھنا سکھا رہے ہو. میں نے اب تک خدا کی طرف دیکھا ہے، میں نے اس طرح انسانوں کی طرف نہیں دیکھا ہے. بہت مخلص آدمی تھے. کہنے لگے یہ آدمی کون تھا؟ کہا یہ آدمی اتنا مخلص ہے کہ میں سوچتا ہوں کاش میں اس کی جیسا ہوتا. یہ اتنا مخلص ہے میں سوچتا ہوں کاش میں اس کی طرح ہوتا. کہ اس میں خاص بات کیا ہے؟ کہنے لگے خاص بات یہ ہے کہ میں اور یہ نجف میں ساتھ ہوا کرتے تھے. جانتے ہو کہ میں واپس آیا تو مرجعیت کے مقام پر پہنچا اور میں جانتا ہوں کہ علمی لحاظ سے یہ مجھ سے پیچھے نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر وہ بھی اس پائے کے تھے کہ مرجعیت کے مقام پر پہنچتے. کہنے لگے ہم نجف سے واپس آ رہے تھے ایران کی سمت، ایران کے راستے میں ایک دیہات میں پہنچے. انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ لوگ وہاں پر بہت اچھے ہیں، انہوں نے ہمارا بہت اچھا استقبال کیا، ہمارا بہت احترام بھی کیا، لیکن یہ پتا چلا کہ وہاں تبلیغ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. انہوں نے پوچھا یہاں کوئی کیوں نہیں آتا؟ بتایا کہ یہاں مشکلات بہت زیادہ ہیں، ہم لوگ بھی غریب ہیں، ہم بھی کوئی زیادہ مدد نہیں کر پاتے، کوئی یہاں تبلیغ کر؟ کہا کوئی نہیں آتا یہاں پر. کہا کوئی نہیں آتا. تو یہ جو ساتھ آ رہے تھے انہوں نے آغا مرشی سے نجفی سے کہا کہ آپ قم جائیے میں یہیں رکوں گا. آغا مرشی نے کہا کہ دیکھیے آپ کے پاس عالمانہ صلاحیتیں ہیں، آپ وہاں جائیں گے درس اجتہاد فرمائیں گے، وہاں پر مجتہدین آپ کے درس میں آئیں گے. کہا میں اس سے کوئی غرض نہیں رکھتا، مجھے اللہ کی خدمت کرنی ہے، مجھے یہ گاؤں خدمت کرنے کے لیے جگہ نظر آ گئی ہے، یہیں پہ خدمت کروں گا. میں نہیں کہہ رہا ہر صلاحیت رکھنے والا آدمی کسی بھی ایسی جگہ پہ چلا جائے، لیکن بہت خلوص چاہیے کوئی اس طرح کی قربانی دے دے. اس خاطر آیت اللہ مرشی نجفی بھی اتنا احترام کیا کرتے تھے. یہ ہم لوگوں کے اوپر ہے. اب آپ تصور فرمائیے شاید انہوں نے ساری زندگی اس گاؤں کے اندر گزار دی ہو، ساری زندگی گاؤں میں گزاری ہوئی ہوگی، کیا ہوا ہوگا؟ 100-200 لوگوں کو دیندار بنا دیا ہوگا. ہمارے نزدیک اس کامیابی کی قیمت کوئی بہت زیادہ قیمت نہیں ہے. شاید اس کام کی قیمت ہمارے نزدیک اس کام سے زیادہ ہے، لیکن آیت اللہ مرشی نجفی کے نزدیک اس کام کی قیمت ان کے اپنے کام سے بھی زیادہ ہے. یہ ان لوگوں کا ایک خاص انداز ہے، یہ خلوص کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کام کو. اور جب آپ اس انداز سے دیکھیں تو آپ کو یوں نظر آئے گا جیسے بہت گمنام لوگ بہت بڑے بڑے کام انجام دے رہے ہیں. اب تھوڑا سا تذکرہ کرنے سے گریز کر رہا ہوں، کافی تذکرہ کر چکا ہوں. کچھ مہینے پہلے بلوچستان گیا، ایک بہت پرانے علاقے میں، دور افتادہ سا علاقہ تھا، وہاں پر میری ملاقات ایک بہت جوان با ہمت مولوی سے ہوئی. جو ایک گاؤں کے اندر 6 سال سے کام کر رہے تھے، اس گاؤں کے اندر پہنچنا دشوار کام ہے، پہنچنا دشوار کام تھا، ہم بھی بڑی مشکل سے پہنچ گئے، پتہ نہیں کس طرح سے، خیر ہمارے پاس تو وسائل موجود تھے اس لیے پہنچ گئے، ورنہ اگر شاید روٹین کے تحت پہنچتے تو نہیں پہنچ سکتے تھے. اس سے پوچھا کتنے عرصے سے کام کر رہے ہو؟ کہا مجھے تقریباً 6 سال ہو گئے جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے. کتنے لوگ یہاں پہ جمع کر لیتے ہو؟ پتا چلا کہ 70 کے قریب بچے جمع کر لیتا ہے مسجد کے اندر. مغرب کے بعد ہم پہنچے تھے، لوگ ٹھیک ٹھاک تھے وہاں پر. ہم نے کہا اتنے لوگ آ جاتے ہیں یہاں پر؟ کہاں اتنے لوگ آ جاتے ہیں. مشکلات کیا ہیں؟ مشکلات کا ایک سمندر جسے کہتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، کوئی خود اس بندہ خدا کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی بہت ایک جگہ ایک ادارہ ہے، آپ شاید کافی لوگوں کے ذہن میں ہوگا، ایک ادارہ ہے جس کے تحت ایسے ایسے مبلغین کی کچھ مدد کی جاتی ہے تو 2,500 روپے مہینہ اس آدمی کو مل جاتا ہے. 2,500 روپے مہینے پر 6 سال سے مسلسل اسی علاقے کے اندر موجود ہے، اپنے کاموں کو انجام دے رہا ہے، لوگوں کو دینداری کی طرف لے آتا ہے، بچے دیندار ہو جاتے ہیں. اگلی نسل میں یہ جو 70 بچے ہمارے پاس دیندار ہو گئے، اگلی نسل میں اس کا اثر اس علاقے کے اندر نظر آئے گا. یہ خلوص کا کام ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے دنیا میں کسی سے. مثلا ہم نے پوچھا بھائی تمہاری خواہشوں میں سے کیا خواہش ہے، کیا کر سکتے ہم تمہارے لیے اتنی دور بیٹھ کر؟ کہنے لگا آپ کم از کم کام اتنا کر لیں کہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. میں نے کہا بھائی رابطہ رکھیں گے تو بلا کر رابطہ رکھنے کے بعد بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، کیا کریں ہم تمہارے لیے؟ کہنے لگا نہیں، اتنا ہو کہ دور کی دنیا پہ بھی ہمارا کوئی رابطہ بنے، ہمیں لگے جیسے کوئی دنیا سے ہمیں پوچھنے والا ہے، ایسا لگے کہ جو لوگ زندہ ہے زندگی گزار رہے ہیں ان سے بھی ہمارا کوئی رابطہ بنا ہوا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے. کہنے کا بعض اوقات انسان یوں احساس کرنے لگتا ہے جیسے دنیا کے کسی کونے میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اتنا ہی ہو کہ کوئی رابطہ بن جائے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اتنا ہو امید لوگوں کے دلوں میں رہے. ایک دفعہ امید ٹوٹ گئی نا دین سے، پھر ہم یہ امید دوبارہ نہیں جگا پائیں گے. اس وقت گاؤں گاؤں، دیہات دیہات کے اندر، شہروں شہروں کے اندر لوگوں کے دلوں میں دین کے لیے امید بنی ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ امید بنی ہے کہ شاید دین ہمیں دے سکتا ہے، شاید دین فرض کریں مادی لحاظ سے ہی ہماری مشکلات کو حل کر سکتا ہے، شاید دین کے اندر ہماری مشکلات کا حل موجود ہے. یوں سمجھ رہے ہیں کہ شاید اگر دین کے اس اندر پناہ لیں گے تو ہمیں زندگی میں کامیابی نصیب ہو جائے گی. اس امید کو ٹوٹنے نہ دیں، یہ امید باقی رہنی چاہیے. اب آپ جو کر سکتے ہیں کریے، مثال کے طور پر مختلف جگہوں کے اوپر آپ کا جانا آنا، رفت و آمد، بہت سارے ایسے علاقے ہیں اہل بیت کے ماننے والے رہ رہے ہیں دور افتادہ علاقوں میں، اتنا ہی کرتے رہیے، آتے جاتے رہیے، ان کو نظر آتا رہے کہ بھائی لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس، اتنا ہی کافی ہے. ہم نے جو اب تک کچھ مہینوں میں بہت زیادہ سفر کیا اس میں اندازہ یہ لگا ہے یہ آنا جانا ہی ان کی ہمت بڑھانے کے لیے بہت ہے. ایک علاقے میں گئے تو وہاں پر لوگوں نے ٹھیک ٹھاک ملتے ملائے، بڑی محبت سے مل رہے تھے، بڑی شکوے شکایت بھی کر رہے تھے. شکوے شکایت سننے میں بھی ایک مزہ ہے نا، آدمی کہتا ہے چلو اتنی ہمیں اہمیت دے رہے ہیں کہ ہم سے شکوا کر رہے ہیں، یہ اس میں بھی بڑی بات ہے بھائی، ورنہ کوئی کسی سے کیوں اپنا درد دل کرے گا. خیر انہوں نے جو باتیں کی ہم نے پوچھا کہ بھائی ایسا ہے کہ یہاں پہ کوئی رابطہ آپ کا باہر سے رہا نہیں رہا؟ کہا نہیں کوئی رابطہ نہیں رہا. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ آخری دفعہ کوئی باہر والا عالم کب آیا تھا؟ کہنے لگے شہید علامہ عارف حسینی آئے تھے آخری دفعہ، وہ 88 میں تو آغا کی شہادت ہوئی ہے. آخری آدمی یعنی 86 میں کبھی کبھی آیا ہوگا، کس کا مطلب ہو گیا 20 سال ہو گئے آخری آدمی آئے ہوئے. اب یہ بہت مزربل ہے، اس کا مطلب یہ واقعا کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں. ہم لوگوں کو چاہیے کچھ کریں، کچھ آئیے آگے پیچھے جائیے. سیکیورٹی کا پرابلم ہوگا، ظاہر ہے ٹریولنگ کے اندر اپنی پرابلم ہے. گلگت بلتستان کبھی آپ کو جانا ہو تو پتا چلا فلائٹ نہیں مل رہی ہے، آپ کو بائی روڈ جانا ہے، 24 گھنٹے کا راستہ ہے، مٹی گرمی اور سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے، بعض اوقات روڈ سے اتار کے مار دیتے ہیں، پتہ نہیں کتنے مومنین تو بےچارے اس طرح مارے گئے. ان تمام باتوں کے باوجود ان مومنین کے دلوں میں امید رہنی چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا چاہیے تاکہ کم از کم کچھ تو ان کو امید رہے، آسرا رہے کہ ہاں بھائی کچھ لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں ہو جائے گا. اب جو ان کے اوپر مصیبتیں جھیلتے ہیں وہ لوگ، ان مصیبتوں کا ہم تذکرہ کر کے بعض اوقات اپنا دل بھی کوڑتا ہے اور شاید آپ کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتا ہوگا کہ کس طرح سے لوگ مر جاتے ہیں، جانیں چلی جاتی ہیں. مثلا چلیے ابھی اسے کہتے ہیں دل کے اندر جو دو چار چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دوں. گلگت میں چھوٹا سا ہم نے کوشش کی کہ مثلا بچوں اور خواتین کی صحت کے حوالے سے ایک چھوٹا سا کلینک بن جائے, تو وہاں ہمیں مسلسل رپورٹ ملتی رہتی ہیں وہاں ہوتا کیا ہے میڈیکل فیسلٹیز میں. پتا چلا کہ ایک بچی کا ہارٹ ٹوٹ گیا تھا, یہ ابھی تقریباً کوئی 25 دن پہلے کی بات ہے, میرا خیال میں 25 دن ایک مہینہ ہوا ہوگا. ایک بچی کا ہارٹ ٹوٹ گیا, وہ کسی ریموٹ ایریا کے اندر, گاؤں دیہات کے اندر, تو وہ گھر والوں نے وہیں پہ کوئی پٹی شٹی اس کو باندھ دی اور معاملہ ختم کر دیا. اب وہ بچی بےچاری تڑپتی رہی کہ اس میں تکلیف ہو رہی ہے. کوئی 15 دن کے بعد ان کے گھر والوں کو بالآخر یا تو اس پہ رحم آ گیا یا تنگ آ گئے, پتہ نہیں کیا ہوا, اپنے علاقے سے نکل کر کوئی ایک دن کا فاصلہ طے کیا انہوں نے بڑی مصیبتوں سے, تو اس کلینک پر پہنچے. اس کلینک کو ہماری جو وہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ موجود تھی انہوں نے دیکھا, تو انہوں نے دیکھا کہ سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہاتھ کٹ جائے گا. آپ یقین فرمائیے انہوں نے ریفر کیا ڈی ایچ کیو پہ گلگت میں, اینڈ میں یہ ہوا کہ بچی کا ہاتھ کوہنی تک کاٹنا پڑ گیا. اچھا یہ کیوں ہوا, یہ تو میں آپ کو ایک کیس بتا رہا ہوں. آپ یقین فرمائیے تقریباً 3 مہینے ہوئے ہیں میرے خیال میں, 3 یا 4 مہینے ہوئے ہیں اس کلینک کو اسٹیبلش کیے ہوئے. مجھے معلوم ہے کہ اس کلینک سے 6 گھنٹے کے فاصلے پر گاؤں موجود ہے جس میں ایک وزٹ پر 60 پیشنٹس آئے ہیں. ایک وزٹ پر 60 پیشنٹ آئے. ڈاکٹر صاحبہ وہاں پر گئیں, پتہ چلا 60 ایسی خواتین موجود تھیں جن کو ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے تھی لیکن نہیں مل پا رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں جا, کوئی وہاں پہ گیا نہیں اور وہ وہاں سے آئے نہیں. جب وہاں پر کسی عورت کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو یہاں تک لانے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے. اب آپ یقین فرمائیے 3 مہینے کے اندر کم از کم 2 خواتین کی تو ہمیں خبریں بھی پتا ہیں کہ وہ راستے میں مر گئی ہیں. ہمیں معلوم ہے پچھلے سال جولائی سے ہم اس میں تھوڑا سا انوالو ہوئے ہیں تو پتا چلا ہے کہ ایوریج کم از کم 2 مہینے پر ایک عورت نے راستے میں مرنا ہی مرنا ہے. راستے خراب ہیں, وسائل نہیں ہیں. ایک جیپ آتی ہے صبح کو, ایک جیپ آتی ہے شام کو, اس میں کم از کم 26 آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. 2 عورتیں زیادہ سے زیادہ بیٹھ سکتی ہیں, بہت مصیبت ہوا تو تیسری ہو جائے گی. اب انہی 3 میں کوئی ایک عورت ایسی بھی ہوگی جو مثال کے طور پر 9 منتھس کی پریگننٹ ہوگی, اب سمجھ لیں کیا ہوگا. اور میں عرض کر رہا ہوں ہر 2 مہینے پر ایوریج نکلتا ہے کہ ایک عورت نے راستے میں مرنا ہے. سادہ کی وجہ کیا ہے, ہمارے پاس پراپر ایمبولینس کے جو پہاڑوں کے اندر موو کریں اور پیشنٹ کو سکون کے ساتھ لے کر آئے, ہمارے پاس نہیں ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی پرابلمس ہیں یہ کیوں ہمیں پتا, ہم نے کیوں نہیں کہی کیا اب تک ان کاموں کو, مثال کے طور پر ہمیں پتا ہی نہیں تھا. یہ سوال یہ قیامت کے دن کیا یہ جواب دے پائیں گے ہم, ہمیں نہیں معلوم تھا. کیوں نہیں معلوم تھا جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ گلگت کے اندر اہل بیت کے ماننے والے رہتے ہیں. اچھا گلگت کے عوام کا بھی ایک عجیب مزاج ہے, ان کا بھی ایک عجیب و غریب مزاج ہے جس میں کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اسی طرح بلتستان, اسی طرح بلوچستان, دوسرے علاقے, پنجاب کی ایک بیلٹ ہے, دریا کے دونوں طرف کوئی کم از کم 100 کلومیٹر کے قریب علاقہ ہے جہاں مکمل شیعہ آبادی ہے, اور اس علاقے کی غریب ترین اور نتیجتاً جاہل ترین آبادی. اتنے کام کرنے کے مواقع ہیں, اتنے کام کرنے کی جگہیں ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. صرف ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں, اور کرنے کا کام شروع کر دیجئے. درود بھیجے محمد و آل محمد, صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینت علیہم واثابهم فتحا قریبا ومغانم کثیرتا یاخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما. خدا ان مومنین سے جنہوں نے درخت کے نیچے تیری بیعت کی راضی اور خوش ہوا, خدا اس کو جو صداقت اور ایمان ان کے دلوں میں چھپا ہوا تھا جانتا تھا, لہذا اس نے ان کے دل پر سکون و اطمینان نازل کیا اور اجر و پاداش کے عنوان سے ایک نزدیکی فتح انہیں نصیب فرمائی اور بہت سے غرائم جنہیں وہ حاصل کریں گے, اور خدا عزیز و حکیم ہے. اس سے پہلے کہ میں پھر اس بحث سے تفصیل کو شروع کروں, ایک چھوٹا سا اعلان. زینبیہ ایجوکیشنل سوسائٹی کا اسٹال باہر موجود ہے جو کہ کمیونٹی کے مستحق بچوں کی تعلیمی اخراجات کا بندوبست کرتا ہے. تقریباً 1200 سے زائد لڑکے لڑکیوں کی فیس, یونیفارم, کتابوں کے سلسلے میں مدد کی جاتی ہے جس میں سادات اور غیر سادات خاندان شامل ہیں. سہم سادات بھی وصول کیا جاتا ہے. ہمارے پاس سوائے بچوں کو تعلیم دینے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے اگر ہم چاہتے ہیں اپنی کمیونٹی کو اسٹرانگ کریں. یہ جو کام زین نبی ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت ہے, 1200 بچے جن میں آدھے کے قریب سادات اور باقی غیر سادات ہیں, اور جیسے کہ انہوں نے جو کچھ جملہ لکھ کے دیا ہے وہ میرے خیال میں کمپریہنسو ہے, اس کے اندر سب شامل ہے. الحمدللہ رب العالمین ایک بڑا کام ہو رہا ہے. آپ میں سے جو کوئی بھی ادارے تعاون کر سکتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں ان چیزوں کو کہ کس طریقے سے کام انجام پا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین کافی خطیر رقم خرچ کی جاتی ہے, اور مجھے دیکھ دیکھ کر خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ وہ کام ہے جو اگلی نسل میں ہمیں فائدہ دے گا. یہ بچے پڑھ جائیں گے, یہ بچے پڑھنے کے بعد تھوڑا سا ماحول میں دین سے وابستہ رہیں گے, اور اس کے بعد اگلی نسلوں کو کم از کم تھوڑا سا بہتر ماحول مل پائے گا. اتنا تو ہو کہ ہمارا بچہ غربت کی وجہ سے بالکل ناخواندہ نہ رہ جائے. آئیڈیل کنڈیشن تو یہ ہوتی کہ ہمارا بچہ جتنا تعلیم حاصل کر سکتا تھا ہم فراہم کرتے رہتے. مجھے معلوم ہے یہ کام آسان نہیں ہے, پروفیشنل کالجز کے اندر, پروفیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر فیسز بہت زیادہ ہیں, لیکن کم از کم اتنا ہو کہ میٹرک سے کم تو کوئی بچہ نہ رہ جائے غربت کی وجہ سے, جس کا خرچہ بھی زیادہ نہیں ہے. جس کا خرچہ بھی, مثلا میں ان سے پوچھ رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک بچے کا کوئی 6000 روپے سالانہ خرچہ بنتا ہے اوسط. 6000 روپیز پر اینم آپ بچے کے لیے دے سکتے ہیں, جس سے اس ایک بچے کا ایک سال کا خرچہ پورا ہوتا ہے. تو بہت بہت ہی میں سمجھتا ہوں کم خرچہ اس کے مقابلے میں کہ اگر خدا نہ کرے یہ خرچہ نہ ہوا, بچہ کہیں جاہل ہو کے بڑا ہو گیا, بے پڑھے لکھے بڑا ہو گیا, تو پھر جو اس کی زندگی کے اندر مشکلات آئیں گی اسے کہاں سے ہم تحمل کر پائیں گے, پھر اسے ہم کہاں سے پورا کر پائیں گے. پھر اس کا ایک مہینے کا خرچہ جو ہوگا وہ مثال کے طور پر 10000 روپے ہوگا جو ہمیں کہیں نہ کہیں سے کرنا پڑ جائے گا, یا وہ بےچارہ اور مصیبتوں میں پھنسے گا. بہرحال تھوڑا سا آج اس طرف ہم نے زیادہ رخ کر دیا. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خدا نمتان نے صلح حدیبیہ کے واقعے میں بیان فرمایا کہ اے نبی, مومنوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, خدا ان مومنین کی بیعت سے راضی ہوا ہے. کیوں مومنین کی بیعت سے راضی ہوا اور بیعت کا پس منظر کیا تھا, تھوڑا سا بیعت کے بارے میں بھی عرض کروں گا. پس منظر آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ حضرت عثمان کو بھیجا گیا تھا مکہ, پتہ چلا کہ واپس نہیں آئے, شاید قتل کر دیے گئے. نبی اکرم نے مومنین کو جمع کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ اگر جنگ ہوئی آپ لوگ جنگ میں ساتھ دیں گے. 1400 مسلمان تھے, اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا اور جنگی اعتبار سے انتہائی خطرناک پوزیشن میں تھے. انہوں نے وعدہ کیا رسول گرامی سے کہ اے اللہ کے رسول, ہم مرتے دم تک آپ کا ساتھ دیں گے, ہم میں سے کوئی انحراف نہیں کرے گا, کوئی میدان چھوڑ کر نہیں جائے گا, جو فیصلہ آپ کریں گے اس فیصلے کے اوپر ہم باقی رہیں گے. دو پہلو ہیں, ایک تو یہ کہ مومنوں کے دلوں کو آزما لینا کہ نبی اکرم نے اس بیعت کے ذریعے سے مومنوں کے دلوں کو آزمایا, اور دوسرا ان کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ جب نبی کوئی خطرناک فیصلہ کرے تو لوگوں کے دل پہلے سے نبی کے فیصلے کے لیے جھکے ہوئے ہوں. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, تم لوگ ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک نبی کو اپنے تمام فیصلوں کے اندر حاکم قرار نہیں دو گے. پھر ان کے فیصلے پر دل میں بھی ناراضگی نہیں رکھنا, یہ بہت سخت ہے. اللہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر ماں باپ کی اطاعت کرو. بعض اوقات ماں باپ کو ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جس سے اندر انسان بہت کوڑ رہا ہوتا ہے, لیکن آپ اظہار نہ کریں, آپ چھپا لیں اور چپ ہو جائیں. ماں باپ کے معاملے میں اظہار کرنے پر نقصان ہے, رسول گرامی کے معاملے میں دل میں رکھنے پر بھی نقصان ہے. دل کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے. خدا نمتال نے فرمایا آپ کو حاکم بنائیں, پھر جو آپ فیصلہ کریں تو دل میں بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے, آپ کے فیصلے کے اوپر ان کو تسلیم ہو جانا چاہیے. خدا نمتال نے کہا بیعت دیجئے, نبی اکرم نے مومنین سے بیعت لی. اس بیعت کے لیے اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المومنین, اللہ مومنین سے راضی ہو گیا, اس یبایعونک تحت الشجرہ, جب وہ لوگ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم, پس خدا کو ان کے دل کی صداقت ثابت ہوئی. فانزل السکینۃ علیہم, تو خدا نے ان کے دلوں پر اپنا اطمینان نازل کر دیا. واصابہم فتحا قریبا, اور انہیں بہت بڑی فتح, نزدیکی فتح نصیب کر دی. اب قرآن کریم نے یہاں پہ ایک قانون بتایا ہے, وہ یہ کہ خدا دلوں کا امتحان لے گا, اگر دلوں کے اندر صداقت ہوئی، سچائی ہوئی، تو شاید مشکل بھی ٹل جائے گی اور انعام بھی ملے گا۔ صلح حدیبیہ میں ایسے ہی ہوا، خدا نے امتحان لیا، ایک کریٹیکل پوزیشن میں رکھ دیا مومنین کو، دیکھا مومنین کیا کریں گے۔ مومنین نبی اکرم کے فیصلے پر قانع ہو گئے، ان کے فیصلے پر راضی ہو گئے، ان کے نام پر جان دینے کو تیار ہو گئے۔ خدا نے کہا ہمیں تمہاری جان نہیں چاہیے تھی، تمہارے دل کی صداقت ثابت ہونی تھی۔ بس دل کی صداقت ثابت ہو گئی، خدا نے کہا اب تم جنگ نہ لڑو، فتح ہم تمہیں دلا دیں گے۔ اب تم جنگ نہ لڑو، مال غنیمت بھی تمہیں ملے گا، اور تم جنگ نہیں لڑو، ہم تمہارے دل پر اطمینان بھی نازل کر دیں گے۔ کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، صرف اپنے اچھے ارادے سے مسلمان نے ثابت کر دیا، مومنین نے ثابت کر دیا کہ خدایا ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں۔ مولا امیر المومنین نے ایک موقع کے اوپر اسلام کے ابتدائی زمانے کے مومنین کی حالت کو بیان کرتے ہوئے چند جملات ارشاد فرمائے، تو یوں فرمایا، فلما رأى الله صدقنا انزل بعدوبنا الكبت وانزل علينا النصر، جس وقت خدا نے ہمارے صدق و خلوص کو دیکھا تو دشمن پر ذلت اور خواری اور ہم پر کامیابی اور نصرت کو نازل کر دیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ہم نے صدر اسلام میں، اسلام کے ابتدائی زمانے میں اللہ کے دین کی خاطر کوششیں کی، جہاد کیا، جب خدا نے دیکھا کہ ہم اپنے دل میں سچے ہیں، تب خدا نے متعالی نے دشمن کے دل پر روب ڈال دیا، اسے ذلت و خواری دے دی اور ہمیں فتح و کامرانی نصیب کر دی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہاں تک کہ اسلام صفحہ زمین پر پھیل گیا اور وسیع علاقے اسلام میں داخل ہو گئے، اور میری جان کی قسم۔ اب ذرا سنیے گا، امیر المومنین اپنے زمانے میں جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، نبی اکرم کی وفات کے تقریباً 27 سال کے بعد تقریباً امیر المومنین کا یہ جملہ ہے، میری جان کی قسم اگر ہم مقابلہ کرنے میں تمہاری طرح ہوتے تو ہرگز دین کا ستون قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ صرف 27 سال کے بعد امیر المومنین یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، اپنی جان کی قسم کھا کر، کہ میری جان کی قسم اگر ہم لوگ تمہاری طرح کرتے تو دین قائم نہیں ہو سکتا تھا، ہرگز دین کا ستون قائم نہ ہوتا، ایمان کے درخت کی شاخ سرسبز نہ ہوتی۔ اچھا، اب یہاں پر امیر المومنین اپنے زمانے کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ بہت سست ہو ارادے کے اندر، تم لوگ میدان جہاد کے اندر آنے میں کمزور پڑ جاتے ہو، میں تمہیں پکارتا ہوں تم آتے نہیں ہو، اگر ہم تمہاری طرح ہوتے کہ نبی پکارتے ہم نہ جاتے تو دین سرسبز نہیں ہوتا۔ اچھا، کوئی مولا سے کہے مولا اب تو دین سرسبز ہو گیا نا، اب تو دین پھیل گیا، اب ہم کریں یا نہ کریں اب تو دین پھیل گیا۔ مولا فرما رہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگلا جملہ دیکھیے گا، اب خدا کی قسم کھائیے، پہلے تو اپنی جان کی قسم کھائی تھی، اب خدا کی قسم کھائیے، اور خدا کی قسم تم دودھ کے بدلے خون دو ہوگے اور پشیمان ہو جاؤ گے۔ گائے دوتے ہیں تو دودھ حاصل ہوتا ہے، فرمایا تم دودھ کے بدلے خون لوگے، اتنا خون بہے گا جیسے جانور سے دودھ نکلتا ہے، اتنا خون بہے گا، یہ مولا کا لفظ ہے، پھر تم پشیمان ہو جاؤ گے۔ مولا فرما رہے ہیں ہم نے محنت کی، دین کو نصرت ملی، یہ مت سمجھو دین کو جو نصرت ملی ہے دائمی ابدی نصرت ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، تم پلٹو گے اس کے بعد پھر دیکھنا کہ کیا ہوگا۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان عدتم، اگر تم پلٹ گئے عدنا، ہم بھی پلٹ جائیں گے، پھر ہم تمہاری نصرت نہیں کریں گے، دنگے بدر میں ہم نے 5000 فرشتے بھیجے، ہمیشہ تھوڑی بھیجیں گے، اگر تم نصرت کے لیے آگے بڑھے، تمہارے دل کے اندر صدق ہوا، خلوص ہوا، اللہ کی راہ میں جان دینے کی ہمت ہوئی، ہم فرشتے بھیجتے رہیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوا، مولا فرماتے ہیں مت سمجھنا کامیابی ہمیشہ رہے گی، تم خدا کی قسم تم دودھ کے بدلے خون دو گے، اتنا خون بہے گا کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر اس وقت کسی کو مولا کا یہ جملہ سمجھ میں نہ آیا ہو، اب تو شاید اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ 1400 سال سے ہم خون دھوتے دھوتے مر گئے ہیں، خون صاف کرتے کرتے پریشان ہو گئے مسلمان کا، اب بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کا دین صرف لفاظیوں سے نہیں پھیلے گا، اللہ کے دین کے لیے کبھی نہ کبھی جان دینی پڑتی ہے۔ ہم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین کی راہ میں آسان راستہ بھی ہے کوئی، نہیں ہے ایسا، ہرگز نہیں ہے ایسا۔ جو کوئی بھی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. دین کی راہ میں جان دینا ضروری پڑتی ہے، اگر نہ ہوتی ضروری تو امیر المومنین کیوں یہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ یقیناً ہر کچھ سال کے بعد ایسا موقع آتا ہے جب دینداروں کو کچھ جانیں دینی پڑیں گی. نبی اکرم کے زمانے میں 11 سال کے اندر 70 سے زیادہ غزوات ہو گئے، نبی اکرم نے اپنے دوستوں کی جانیں قربان کی، اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے دوستوں کی جانیں قربان کر رہے تھے، تب دین بڑھ رہا تھا. ہم نے یہ سمجھا ہے ہم کچھ نہیں کریں گے دین پھیلتا رہے گا. کس سے پھیلے گا؟ عمارتوں سے پھیلے گا، کتابوں سے پھیلے گا. کتابیں اور عمارتیں وسیلہ ہیں، پہلا خون ہے، پہلے جان ہے، پہلے ہم اپنی جان مٹھی میں رکھ کر دین اسلام کی خاطر سامنے آنا پڑتا ہے. جب ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنا خون بہاتے ہیں تب علم کا اثر ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے. اگر پہلے سے میں نے یہ طے کیا ہوا ہے میں آپ کے سامنے بولوں گا جان نہیں دوں گا، اس بولنے میں بھی اثر نہیں ہوگا، اور اثر ہوگا بھی تو پھر میں اپنے ہی جیسے لوگ بناؤں گا جن کے اندر جان دینے کی ہمت نہیں ہوگی. مجھے پہلے مرحلے میں یہ سوچنا پڑے گا شاید ایک جملہ بھی نہ بولوں سب سے پہلے جان دینی پڑ جائے، تیار ہوں اس بات کے لیے. اگر میں تیار ہوں پھر میں آپ کو تیار کروا پاؤں گا جان دلوانے کے لیے. لیکن اگر میں نے شہادت نہیں سیکھی، آپ نے شہادت نہیں سیکھی، تو ہم دنیا میں اسلام کہاں سے پھیلا لیں گے؟ اگر میں نے یہ طے کیا ہوا ہے جب بھی دین میں کچھ دینے کی بات آئی میں مال دے کر پیچھے ہٹ جاؤں گا، نہیں پھیل سکتا دین، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو نہیں پھیل سکتا. اہل بیت نے نہیں سکھایا ہمیں کہ اس طرح سے دین پھیلنا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پہلے تم یہ سوچ کر رہو کہ اگر جان تک بھی باری جائے تو جان دوں گا، پھر ممکن ہے جان نہ دینی پڑے، جیسے صلح حدیبیہ میں ہوا. اللہ کے نبی نے مومنین کو جمع کیا، کہا دیکھو ہم بہت کم ہیں، اسلحہ ہمارے پاس نہیں ہے، اگر جنگ ہوئی تو جنگ کریں گے چاہے جان دینی پڑے. مومنین نے کہا ہم جان دیں گے. جب خدا نے دیکھا کہ یہ لفاظی نہیں کر رہے، یہ اپنی بات میں سچے ہیں، اس سے پہلے جنگوں میں جان دیتے آئے ہیں، اب بھی اگر کہہ رہے ہیں تو واقعاً جان دے دیں گے، تب جانیں نہیں گئیں، کامیابیاں نصیب ہو گئیں. اور ایک موقع ایسا آتا ہے جب جانیں بھی چلی جاتی ہیں پھر کامیابی نصیب ہوتی ہے، جیسے واقعی کربلا، شب عاشور. جتنے لوگوں نے کہا تھا ہم جانیں دیں گے سب نے جانیں دے دیں، اور کامیابی سینکڑوں سال کے بعد ملتی رہی. اب 1400 سال گزر گئے ابھی تک کامیابی مل رہی ہے. تو ہمیں اور آپ کو پہلے مرحلے میں یہ سوچنا پڑے گا ہم میں سے کتنے لوگ واقعی جان دینا چاہتے ہیں، اور ان باتوں کو تکلفات سے نکال کر دل کی سچائیوں تک لے جائیے، دل کی گہرائیوں تک لے جائیے. اپنی تنہائیوں میں اپنے آپ سے پوچھئے آیا میں دین کی خاطر جان دینے کو تیار ہوں یا نہیں ہوں؟ اگر نہیں ہوں تو یہ دھوکہ کیوں دے رہا ہوں اپنے آپ کو؟ مجھے جان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. جب میرے مولا مجھے پکارے تو میں یہ نہ سوچ رہا ہوں کہ نہیں اس موقع پر جان دے دوں گا، ابھی نہیں دوں گا. کیوں ابھی نہ دوں؟ کیوں میں نے سوچا ہے میں اپنی جانیں بچا بچا کے کیا کر لوں گا اس کے ساتھ؟ تو اس عزیزان محترم جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا، دیکھیے آپ ماہ رمضان کی دعاؤں کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، قتلن فی سبیل ایک، قتلن فی سبیل ایک، جگہ جگہ دعاؤں کے اندر آئے ہوئے، خدایا ہمیں اپنی راہ میں مارے جانے کی فضیلت دے دے. تو آپ یہ عربی میں دعا کر رہے ہیں، اس کو اردو میں سوچتے ہوئے دماغ میں کیوں نہیں بٹھاتے؟ عربی میں آپ بار بار کہہ رہے ہیں خدایا ہمیں اپنے راہ میں شہید ہونے کی فضیلت دے، تو اردو میں سوچ کر دماغ میں بھی تو بٹھاؤ کہ ہاں مجھے واقعا جان دینی ہے. اس کے بعد پھر آئیے کہ جب جس چیز کا موقع ہو آپ اس کو قربان کرتے چلے جائیے. اگر خدا نے یہ دیکھ لیا تب اطمینان دے دے گا. ہم اور آپ پریشان ہو رہے ہیں ان لوگوں کی خاطر جو جان دے رہے ہیں، اور جو جان دے رہے ہیں وہ مطمئن ہیں، انہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہو رہی. ہم اور آپ یہ ڈر رہے ہیں کہ ابھی اسرائیل دوبارہ مارے گا حزب اللہ کو، یقینی بات ہے، طے شدہ بات ہے، امریکہ اور اسرائیل نہیں چھوڑیں گے، دوبارہ ماریں گے، یقینی بات ہے، طے شدہ بات ہے، چاہے کوئی لکھ لے یہ دوبارہ ہوگی جنگ. یہ جنگ ناقابل اجتناب ہے، چونکہ یہ جنگ چند نظریوں کی جنگ ہے، یہ جنگ کفر اور اسلام کی جنگ ہے جو ناقابل اجتناب جنگ ہے. یہ جنگ اگر علاقوں کی جنگ ہوتی، یہ جنگ اگر آرمیز کی جنگ ہوتی تو اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن جس جگہ جنگ نظریے کی جنگ ہوتی ہے وہاں کچھ نہیں ہو پاتا، سوائے یہ کہ دو میں سے کوئی ایک پارٹی اپنا نظریہ ترک کرنے پہ تیار ہو جائے. ان دونوں کو ہم پہچانتے ہیں، وہ کفر نہیں چھوڑیں گے اور یہ ایمان نہیں چھوڑیں گے، ان دونوں کو ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. بس جنگ ناقابل اجتناب ہے. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, ہر آدمی کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جنگ ہوگی. اب ہم وہ مطمئن ہیں, وہ مطمئن ہے کہ ٹھیک ہے آئیں گے تو آئیں گے دیکھا جائے گا, اور وہ پوری طاقت کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں کہ نہ صرف اسرائیل, اگر امریکہ اور یورپ مل کر بھی آئے تو یہ ہمیں ہرا نہیں سکیں گے. آپ اس مضبوط لہجے کو دیکھیے جو اس سید بزرگوار حسن نصر اللہ کے اندر خدا نے متعلق رکھ دیا ہے. ان کی تقریر کو اگر اب تک آپ نے نہیں دیکھا ہے, میں آپ سے درخواست کروں گا کسی نہ کسی طریقے سے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کیجئے اس آدمی کو, اس کے لہجے کو دیکھیے. یقین فرمائیے آپ کو عربی سمجھ میں آتی ہوئی ہے نا.
اللهم صل على محمد آل محمد.
اس کے میں نے آپ کی خدمت میں کہ اگر آپ صرف جا کر ان کے لہجے کو دیکھنے کی کوشش کریں, جس انداز میں وہ تقریر کرتے ہیں, جس انداز میں اپنی عوام سے گفتگو کرتے ہیں, جس ٹھوس لہجے کو وہ استعمال کرتے ہیں, حتیٰ اگر آپ کو عربی نہیں آتی آپ سمجھ جائیں گے یہ ارادے میں لوہے کی طرح ہے, ارادے میں 100% ہے. اور میں آپ کی خدمت میں چند دن پہلے عرض کر چکا ہوں, مجھے یوں اندازہ ہوتا ہے کائنات میں بہت ساری چیزیں صرف مضبوط ارادے سے تبدیل ہو جاتی ہیں. تقریباً اس بات کا معتقد ہو گیا ہوں کہ بہت ساری چیزیں میٹیریل اور فزیکل ایلیمنٹس کے بجائے ہیومن ول پاور سے چینج ہو جایا کرتی ہیں. اگر ایسا ہے, اس آدمی کے ارادے میں اتنی مضبوطی ہے کہ اسرائیل اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. بہت کچھ ہے, اب جا کر دیکھیے, خدا نے ہمیں عجیب و غریب سنہری دور کے اندر رکھا ہوا ہے. یقین فرمائیے ایسا نہیں تھا, ایسے لوگ نظر نہیں آتے تھے آج سے پہلے. یہ اس نسل کی برکت ہے, اس نسل کے اندر ایسے لوگ نظر آنا شروع ہوئے ہیں. آج سے 30 سال پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اتنا بڑا کوئی مجاہد, اتنا مخلص کہ اپنے فرزند کو بھی اس راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو اور قربان کر چکا ہو. 1997 میں انہی حسن نصر اللہ کے فرزند ہادی نصر اللہ کی شہادت ہوئی, اور جب شہادت ہوئی اسرائیل کو پتا چلا کہ انہوں نے جس آدمی کو مار دیا ہے وہ نصر اللہ کا بیٹا ہے, تو اسرائیل نے آفر کی کہ ہم تمہارے مارے ہوئے آدمیوں کی لاشیں واپس نہیں کرتے لیکن تمہارے بیٹے کی لاش واپس کرنے کو تیار ہیں. نصر اللہ کو آفر کی کہ ہم دوسرے مجاہدوں کی لاشیں واپس نہیں کرتے لیکن تمہارے بیٹے کی لاش واپس کرنے کو تیار ہیں, اس ریسپیکٹ میں کہ تم لبنان کی لیڈر ہو. نصر اللہ نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کی لاش لینے کی کوئی جلدی نہیں ہے, دوسرے مجاہدوں کی لاشیں واپس آئیں گی تب میرے بیٹے کی لاش بھی آ جائے گی, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. امت اسلامیہ کی تاریخ میں یہ پہلا لیڈر بنا ہے اس صدیوں کے اندر جس کا بیٹا میدان جنگ کے اندر شہید ہوا ہے. کوئی ایسا نظر نہیں آتا ہمیں. یہ امت اسلامی کے ان واحد لیڈرز میں سے ہے جس کا بیٹا میدان جنگ کے اندر شہید ہوا ہے. طاقت یہاں سے ہے. اللہ نے اگر اتنی ہمت دی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو شہید کر سکتا ہے تو پھر اتنی ہمت بھی اس کے پاس ہے کہ اس بیٹے کے قاتل کے گردن پہ بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے اور اس سے پوچھ سکتا ہے کہ اس نے کیوں قتل کیا. ہم لوگ بہت اچھے دور میں ہیں اس اعتبار سے اگر ہم اس دور کو سمجھ پائیں اور اس دور میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر پائیں. پروردگار فرماتا ہے ہم نے تمہارے دلوں کے اندر خوبصورتی دیکھی, ہم نے سکینہ نازل کر دیا, اطمینان نازل کر دیا, اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ایک آدمی اپنے ارادے کی مضبوطی دکھاتا ہے, خدا اطمینان نازل کر دیتا ہے, پوری قوم مطمئن ہو جاتی ہے. ایک آدمی اگر مطمئن ہو, خدا کا ماننے والا ہو, پوری قوم کے دلوں سے خوف و ہراس کو دور کر سکتا ہے. ایک آدمی اللہ کا ماننے والا ہو. اور مسلسل ہم دیکھتے رہے آیت اللہ خمینی نے کس طریقے سے کیا, علماء نے کس طریقے سے کیا, حسن نصر اللہ کا کردار یہ مسلسل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی مطمئن ہوتا ہے پوری قوم کو اطمینان دے دیتا ہے. اور اس کے پیچھے آپ جب دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کچھ اور مومنین ہیں جو اس کی بیعت پر باقی ہیں. کچھ اور مومنین ہیں, انہوں نے ان کی بیعت کی اور اس بیعت کے اوپر باقی رہے. خدا فرماتا ہے ہم نے دیکھا مومنین آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, دل میں سچے ہیں, ہم نے اپنی مدد نازل کر دی. قانون یہ قانون ہے, چند مومنین جمع ہوں, ایک صاحب ایمان کے ہاتھ پر بیعت کریں, اللہ کی خاطر, صدق و رضا کی خاطر اللہ اپنا اطمینان نازل کر دے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. ہر دور میں نبی نہیں ہوتا لیکن ہر دور میں نبی کا نمائندہ ضرور موجود ہوتا ہے جو نبی کی پاکیزگی کو لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے, خدا نے مطالب فرماتا ہے چند مومنین جمع ہو جائیں، نبی کے ہاتھ پر بیعت کریں، دل میں سچے ہوں، ہم سکینہ نازل کر دیں گے. یہ قانون ہے، آج بھی یہی ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا آپ نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، آپ پر سکینہ نازل کیوں نہیں ہو رہا ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا آپ نے کتنی دفعہ اسلام کی خاطر اپنا وہ کچھ قربان کر دیا ہے جس کو آپ پسند کر رہے تھے. اور میں اپنے آپ سے، ظاہر ہے آپ سے پہلے پوچھوں، جب ہم اس مرحلے سے گزر جائیں کہ ہاں ہم نے اسلام کی خاطر اپنی ایسی چیزیں بھی قربان کی ہیں جن کو ہم پسند کرتے تھے، تب خدا اپنے اطمینان کو ہمارے دلوں پر نازل کر دے گا. جس دن ہم یہ کہنے کے قابل ہو جائیں کہ پروردگار ہم نے 10% اور 20% کا حساب نہیں رکھا، جو ہمارے لیے محبوب تھا وہ ہم نے تیرے دین کی راہ میں دے دیا، تب ہم اس سکینہ اور اس اطمینان کو دریافت کرنے کے قابل بن جائیں گے. اپنے ذہن میں ہمیشہ سوال کیجئے گا، نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. آپ نے امام کی معرفت کے حق کو اپنے عمل میں کیسے ادا کیا؟ آیا 5 منٹ کی دعائے عہد پڑھنا، جس پر میں بے تحاشا اصرار کروں گا، آیا یہ کافی ہے؟ میں کہوں میں نے امام کی معرفت اور اس کے حق کو ادا کر دیا. کیا دیا ہے، کیا کیا ہے جس کے بدلے میں کہوں کہ میں نے معرفت امام کے حق کو ادا کر دیا؟ یہ ہمیں بہت سوچنا پڑے گا، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا وہ سکینہ اور اطمینان ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے، وہ جہاد کی تڑپ ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے، وہ شہادت کی خواہش ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے جو ہمیں ان اہل بیت کے ماننے والوں کے اندر نظر آتی ہے. ہمارے دوست خواہ نہ خواہ چھپے کھلے لفظوں میں یہ کہتے رہتے ہیں ہم حزب اللہ کی طرح کیوں نہیں ہیں. اس وجہ سے نہیں ہے عزیزان محترم، ہم نے اپنی ایمانی توانائیوں کو ایک جگہ جمع نہیں کیا، اپنی ایمانی طاقتوں کو ایک جگہ جمع کرنا سیکھیے. اپنے اندر ایثار لانے کی کوشش کیجیے، اپنے اندر وفاداریوں کو لانے کی کوشش کیجیے. مولا ایک جگہ پہ فرماتے ہیں 3 انسان ایسے ہیں جس کو خدا کبھی پسند نہیں کرے گا. عربی عبارت بھی سامنے، میں صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ عز وجل یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب ندیم. 3 شخص ایسے ہیں جن سے خدا بات نہیں کرے گا قیامت کے دن، انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پہلے 2 باتیں بتا دیتا ہوں. ایک وہ شخص جس کے پاس بیابان میں فالتو پانی موجود ہے لیکن وہ مسافر کو نہیں دیتا، یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ ایک آدمی کے پاس فالتو وسائل موجود ہیں جو اس کے کسی کام نہیں آنے، اس کو نہیں دے رہا جو محتاج ہے، اپنے پاس جمع کر کے خوش ہوا ہوا ہے. فالتو پانی موجود ہے بیابان کے اندر ہے، ایک آدمی بیابان میں دیکھتا ہے، اس کو نہیں دیتا، اپنے میں کیا بولوں کیا عرض کروں، اپنے بیلنسز کو بڑھا بڑھا کے خوش ہو رہا ہے. اتنا بیلنس بڑھا چکا ہے کہ اس کی 2 نسلوں کے لیے بھی بہت ہے، ابھی بھی بڑھا کے خوش ہو رہا ہے. خدا نے مطالع فرماتا ہے میں کس طرح سے آپ کو یقین دلاؤں کہ یہ اللہ کی روایت، نبی اکرم کی روایت ہمارے سامنے ہے. یہ کتاب تفسیر نمونہ ہے، میرے خیال میں کافی لوگ اس بات کو جانتے ہیں، کئی سال سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جلد نمبر 12 میں سورہ فتح کی تفسیر میں یہ روایت درج ہے، خصال شیخ صدوق سے یہ روایت ہے. رسول گرامی نے فرمایا خدا بات نہیں کرے گا، تزکیہ نہیں کرے گا، عذاب علیم ہے، نظر بھی نہیں ڈالے گا اس شخص کے اوپر جس کے پاس بیابان میں فالتو پانی تھا اور وہ مسافر کو نہیں دیتا. دوسرا شخص وہ شخص جو عصر کے وقت جنس بیچتا ہے اور قسم کھا کر کے میں نے اتنے میں خریدی، اور مشتری خریدنے والا سچ سمجھ کر خرید لیتا ہے جبکہ ایسا نہیں تھا. روایت کے الفاظ یہ ہیں، عصر کا وقت ہے یعنی ایسا وقت ہے جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں اب انسان بے ایمانی نہیں کرے گا، اس موقع پر جھوٹی قسم کھاتا ہے، کہتے ہیں میں نے اتنے میں خریدی تھی، خریدنے والا سمجھتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، اطمینان کر لیتا ہے، خرید لیتا ہے. یعنی کیا، کس کی مثال ہے؟ اس کی مثال ہے جو دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور لوگ دیندار سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، کہا اس کو خدا دیکھے گا بھی نہیں. تیسری مثال یہ ہے، وہ شخص جو امام کی بیعت کرے اور اس کا مقصد دنیا کے علاوہ کچھ نہ ہو، اگر اسے اس کی مطلوبہ دنیا دے دی جائے تو اپنی بیعت کو پورا کرے گا، ورنہ علیحدہ ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ ایک شخص کی وفاداریاں پیسے کے ساتھ ہیں، جہاں پیسہ دیکھتا ہے وفاداری دکھاتا ہے، جہاں پیسہ نہیں ہے وہاں وفاداری بھی نہیں ہے۔ فرمایا خدا اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، تزکیہ نہیں کرے گا، گفتگو نہیں کرے گا، دردناک عذاب میں ڈالے گا۔ کیوں؟ اس نے خدا کے حکم کو نہیں دیکھا، پیسے کو دیکھا ہے، یہ پیسے کے اوپر چلتا رہا ہے۔ احترام اس کو دیتا ہے جس سے پیسہ ملتا ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے جس سے پیسہ ملتا ہے، اس کی بیعت کرتا ہے جس سے پیسہ ملتا ہے۔ جب تک ملتا ہے ساتھ دیتا ہے، جب نہیں ملتا ساتھ نہیں دیتا۔ اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہے۔ یہی اس قوم کے لیے ہے، اس بدبخت قوم کے لیے جو پیسے کی خاطر اپنا دین و ایمان بیچتے، یہی اس بدبخت قوم کے لیے ہے کہ جو پیسے کی خاطر اپنے ایمان اور اسلام کو فروغ کرنے کو تیار ہو جائے۔ ہمیں اس باتیں نظر آ رہی ہیں تاریخ کے اندر، ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اہل بیت کی روایات، نبی اکرم کی روایت ہماری آنکھوں کے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہمیں پوچھنا پڑے گا، ہم نے اپنی زندگی میں کس چیز کو معیار بنایا ہوا ہے؟ ہم اپنی زندگی کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آیا اس میں ہم قربانی دینے کے قابل بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے؟ آپ اپنے اندر اسکیل بنا لیجئے۔ اگر آپ کے اندر شہادت کی آرزو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے آپ اچھے راستے پر چل رہے ہیں، اور اگر آپ کے اندر شہادت سے آرزو دور جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے راستہ خراب راستہ ہے۔ ہمیں تڑپنا چاہیے تھا اب تک اپنے امام کی راہ میں جان دینے کے لیے، ہم کن باتوں کی خاطر یہ جان سنبھالے بیٹھے تھے؟ اس امام سے زیادہ اگر کوئی قیمتی نہیں تھا تو اس جان کی حیثیت کیا ہے پھر؟ کیوں ہم نے اپنے اندر یہ آرزو نہیں بنائی کہ ہمیں اللہ کے دین کی خاطر مرنا ہے، جان دینی ہے؟ نہیں قبول کرتے تھے سید الشہداء، نہیں قبول کرتے تھے اہل بیت۔ کتنی روایتوں میں ہمارے پاس موجود ہے، اہل بیت کے سامنے کوئی آیا کہا ہم آپ کے صحابی ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ کہا ہمارا ساتھ دو گے؟ کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ کہا تم اپنی جان دو گے یا نہیں دو گے؟ آیا تم دوسروں کے لیے جان دے سکتے ہو؟ کبھی انہوں نے فرمایا مثلا اس تندور کے اندر کود جاؤ؟ کہا میں نہیں کود سکتا۔ نہیں کود سکتے تو پھر ہمارے ساتھ نہیں ہو تم۔ کہیں پر فرمایا کیا تم دوسروں کے لیے قربانیاں دیتے ہو؟ کہا میں دوسروں کے لیے قربانی نہیں دیتا، آپ کے لیے دوں گا۔ فرمایا نہیں تم ہمارے ساتھ نہیں ہو۔ جب تم مومن بھائی کے لیے قربانی نہیں دیتے، ہمارے لیے کہاں سے قربانی دے دو گے؟ دسیوں مثالیں دے دے کر وہ سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ مارکے کو خود کر کے دکھا دیا۔ کہا دیکھو آؤ۔ کربلا کا مارکہ بنایا، اس میدان جنگ کے اندر بلایا، کہا اس کے اندر وہ آئیں گے جو صرف جان دینے کی آرزو رکھیں گے، اگر اس سے کم پر کوئی بات کرے گا اس کا اپنا نصیب ہے۔ ہم اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں جو جان دینا چاہتا ہے۔ اور جب ان سے بات کی کہ مولا آپ کیا کیا دیں گے اس میدان کے اندر، تو اب آپ پھر حساب نہیں کر پائیں گے کہ مولا کیا بتائیں کہ میں کیا کیا دینا چاہتا ہوں اس جنگ میں۔ اگر کوئی مدینے سے چلتے وقت مولا سے پوچھ رہا تھا کہ مولا آپ بچوں اور عورتوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں، مولا مختلف سوالوں کے مختلف جوابات دے دیا کرتے تھے۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا مولا کا منصوبہ کیا ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا حکمت عملی کیا ہے۔ جب شب عاشور پر پہنچ گئے تب لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ اب وقت بہت سخت وقت ہے۔ اب بھی لوگوں کو پتا نہیں چل رہا تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا اصلی کردار کہاں پر ہے۔ دنیا کیا سمجھ رہی تھی؟ دنیا سمجھ رہی تھی یہ بی بی گریا کرنے کے لیے ہیں، یہ بی بی غم اٹھانے کے لیے یہاں پر تشریف لائی ہیں۔ دنیا نے ظاہری طور پر یہ دیکھا کہ اہل بیت نے مختلف مواقع پر سید الشہداء کا گریہ کیا، لیکن جو بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ پائی مجھے کہ ان زنجیروں کے پیچھے پیغام کیا پیغام تھا۔ 11 محرم کا دن سوچئے گا، کربلا سے قافلہ چل رہا ہے، سید سجاد کے گلے میں توق ہے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں بندی ہوئی ہیں، پورے جسم سے زنجیریں لٹک رہی ہیں، یہ امام کا وارث ان زنجیروں کے اندر چل رہا ہے۔ دیکھنے والا تو کھنکتی ہوئی زنجیریں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ان زنجیروں کے پیچھے پیغام کیا ہے جو چوتھا امام دے رہا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا امام کی قربانیاں کون سی
قربا دیا ہے. میں چند جملے میں کہا کرتا ہوں, وہ وقت آیا جب سید الشہداء امام سجاد کے پاس الوداع کہنے کے لیے آئے. اس سید سجاد نے پوچھا, بابا جنگ کا نقشہ کیا ہوا؟ فرمایا, بیٹا تمہارے چچا شہید ہو گئے, سب شہید ہو گئے. کہا, بابا جان میری آزادی تھی, میں آپ کا دفاع کروں گا. مولا نے سید سجاد کو لٹا دیا. کہا, میرے بیٹا بس تو لیٹ جاؤ, ابھی تمہارا جہاز شروع نہیں ہوا. ہاں ایک وقت آئے گا میرا سر زیزے کے اوپر ہوگا, تب تیرا جہاز شروع ہو جائے گا. تو نے زنجیر باندھنی ہوگی, کوفہ جانا ہوگا, شام جانا ہوگا, اس بازار سے گزرنا ہوگا جس کو گزر کے تو 30 سال تک روتا رہے گا, اشام اشام کہتا رہے گا.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے اپنے مخلص ترین بندوں کا واسطہ. اے پاک پروردگار, اس ماہ رمضان میں تیری راہ میں جن لوگوں نے پرخلوص عبادتیں کی ہیں, اے پاک پروردگار ان کی عبادتوں کا واسطہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسلن بعد نسلن قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے شہداء میں قرار فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے آوان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار, ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار, دشمن اسلام کو لشکر کفر کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار, لشکر اسلام کو فتح و کامرانی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی مشکلات میں, اے پاک پروردگار جو لوگ دنیاوی اور اخروی مشکلات سے دوچار ہیں, اے پاک پروردگار ان کی تمام کی مشکلات کو جلد از جلد برطرف فرما. اے پاک پروردگار, جو حج و زیارات اور اولاد کی خوشیوں کی متمنی ہے, پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد انہیں خوشیاں نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار ہیں اور بیماری کے لیے دعا کے لیے درخواست کیے, پاک پروردگار زارا, نرجس, سجاد, علی رضا, دو بچے ہیں رباب بھائی, امیر علی, علی خیم جی, ان تمام کو بحق بیماری کربلا شفا عاجل کامل نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار, مولا اور آقا, امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما.